السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ ہمارا پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ سے 60 سالہ شخص ہلاک، پاکستانی فوج کا بیان. بھارت کے سیکرٹری خارجہ کو خوش آمدید کہیں گے پاکستانی وزیر اعظم. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
عام آدمی پارٹی کے لیڈر اروند کیجریوال نے دہلی کے وزیر اعلی کے عہدے کا حلف اٹھایا اور دہلی کو بدعنوانی مخالف اور پرامن ریاست بنانے کے عزم کا اظہار کیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، یوکرینی افواج اور روس کے حمایت یافتہ علیحدگی پسندوں کے درمیان ہفتے کو ایسے میں لڑائی جاری ہے جبکہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جنگ بندی کا اطلاق ہونے والا ہے. اور ایران کے رہبر اعلی اور امریکہ کے صدر کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا ہے اور دونوں فریق ایک جوہری سمجھوتا طے کرنے کی کوششوں میں ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے لاہور میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ملک کے اندر موجود ان تنظیموں کے خلاف ضرب عصب جیسے آپریشن کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں پیش ہیں.
پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر بھارت کی سرحدی فورسز کی فائرنگ سے ایک 60 سالہ شہری ہلاک ہو گیا. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے یہ فائرنگ راولا کوٹ سیکٹر میں کی گئی. بیان کے مطابق محمد اسلم نامی شخص لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستانی کشمیر کے علاقے میں گھاس کاٹ رہا تھا کہ وہ بھارتی فورسز کی فائرنگ کی زد میں آیا. فوج کے بیان کے مطابق پاکستانی فورسز نے جوابی فائرنگ کی. اس بارے میں بھارت کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے کے ایسے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں. دونوں ہی ملک ایک دوسرے پر فائرنگ کے آغاز کا الزام عائد کرتے ہیں. ادھر پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے ہفتے کو ایک تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت کے سیکرٹری خارجہ کے دورہ اسلام آباد کے دوران کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کی جائے گی.
اب انہوں نے اس کو شروع کرنے کا انہوں نے کل مجھے فون کر کے بتایا ہے تو میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے. بالکل فورن سیکرٹری آئیں گے، ہم بات کریں گے. ہم نے کہا آپ آئیں گے، بالکل ہم ویلکم کریں گے.
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعے کو اپنے پاکستانی ہم منصب نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں بتایا تھا کہ نئے بھارتی سیکرٹری خارجہ SJ شنکر پاکستان سمیت سارک ممالک کا دورہ کریں گے. گزشتہ سال اگست میں پاکستان اور بھارت کے درمیان اسلام آباد میں خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات طے تھے جسے بھارت نے یکطرفہ طور پر منسوخ کر دیا تھا. ادھر امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے اپنے ملک کے سیکرٹری خارجہ کو پاکستان بھیجنے کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا. جین ساکی نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات انتہائی عام ہیں اور ان کا ملک دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی بحالی کو یقیناً خوش آمدید کہے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
معاف کیجیے گا، وزیر اعظم نواز شریف کی لاہور میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز کے خطاب کی رپورٹ ہم آپ کو اپنے دوسرے بلٹنز میں سنائیں گے. اور جیسے ہی ہمیں موصول ہوگی لاہور سے افضل رحمان صاحب رپورٹ کریں گے تو ہم آپ تک پیش کریں گے. ابھی آپ محمد اشتیاق کو سن رہے تھے. اور آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستانی، جیسا کہ آپ نے سنا، پاکستانی فوج کے بیان میں بتایا گیا تھا کہ لائن آف کنٹرول کے دوسری جانب سے انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز سے بلا اشتعال فائرنگ سے ایک معمر شخص ہلاک ہو گیا ہے. یہ رپورٹ آپ محمد اشتیاق کی تفصیلات بتا رہے تھے. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں پشاور میں جو کل شیعہ مسجد پر ہونے والا دہشت گرد حملہ تھا، اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 تک پہنچ گئی ہے. تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں.
پشاور کے علاقے حیات آباد کے ایک مسجد پر دہشت گردوں کے حملے میں ہفتے کو ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی ہے جبکہ لگ بھگ 40 افراد اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہے. امام بارگاہ سے ملحقہ امامیہ مسجد پر جمعے کو حملے میں ہلاک ہونے والوں میں سے بعض کی نماز جنازہ ہفتے کو ان کے آبائی علاقوں میں ادا کی گئی. ادھر مقامی پولیس کے ایک ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد عتیق شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان کے ایک گروپ کے سربراہ عمر عرف نرائی کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. کلدم تحریک طالبان پاکستان کی خبر ایجنسی میں ایک گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ان کے ایک ساتھی عقیل عرف ڈاکٹر عثمان کو پانسی دینے کا رد عمل تھا۔ اکیل عرب ڈاکٹر عثمان پاکستانی فوج کے شعبہ صحت کا سابق اہلکار تھا اور اسے مارچ 2009 میں لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملے اور اکتوبر 2009 میں راولپنڈی میں فوج کے صدر دفتر جی ایچ کیو پر حملے میں ملوث ہونے پر سزائے موت سنائی گئی تھی، جس پر دسمبر 2014 میں عمل درآمد کیا گیا تھا۔ پشاور کے ایک اسکول پر 16 دسمبر 2014 کو حملے کے بعد پاکستانی وزیراعظم نے دہشت گردی کے مقدمات میں سزائے موت پانے والوں کی سزاؤں پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کر دی تھی۔ پشاور کے آرمی اسکول پر حملے کے بعد ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر محمود شاہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ حیات آباد میں امامیہ مسجد پر حملے کے آرمی پبلک اسکول پر حملے سے بظاہر مماثلت معلوم ہوتی ہے۔
اس میں کافی مماثلت ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سوسائڈ بامبر ہیں، وہ آتے ہیں گاڑی لاتے ہیں اور وہ گاڑی کو پھر وہ آگ لگاتے ہیں اور اسکول کے پچھلے دیوار سے وہ اندر آتے ہیں تارے کاٹ کر۔ اسی طرح امام بارگاہ کی طرف یہ آئے ہیں اور انہوں نے پیچھے سے جو ہے دیوار پلان دی ہے اور تار کاٹی ہے اور اس طرح اپنی گاڑی کو آگ لگائی ہے۔
ان کے بقول آرمی پبلک اسکول میں بھی دہشت گرد اگبی دیوار سے داخل ہوئے اور مسجد پر بھی کچھ ایسی ہی انداز میں حملہ کیا گیا۔ دری اسنا پولیس کے مطابق حملہ کا نشانہ بننے والی مسجد میں ملوث ایک خودکش بمبار کی بارود سے بری جیکٹ کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، جبکہ مسجد سے دو کلاشن کوف اور دو دستی بم بھی ملے ہیں۔ پولیس کے مطابق امامیہ مسجد پر حملے میں 3 سے 4 شدت پسند ملوث تھے، جن میں سے دو نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جبکہ ایک کی جسم سے بندی بارودی مواد نہ پھٹ سکا۔ ادھر ملک کے مختلف حصوں میں سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پشاور کی مسجد پر حملے کی شدید مذمت کی اور احتجاج بھی کیا۔ دو ہفتوں کے دوران شیعہ مسلک کی مساجد پر یہ دوسرا حملہ تھا۔ اس سے قبل صوبہ سندھ کے ضلع شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں خودکش بم دھماکے میں 60 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے، جس کی عالمی سطح پر مذمت کی گئی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں ہفتے کے صبح انسداد پولیو مہم کی ٹیم پر ہونے والے ایک حملے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق لنڈی کوتل کے علاقے لوئی شلمان میں انسداد پولیو مہم کے رضاکاروں کو لے کر جانے والی ایک گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی، جس میں گاڑی کا ڈرائیور ہلاک ہوا جبکہ پولیو رضاکار زخمی ہو گیا، جسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان میں انسداد پولیو کی ٹیموں اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس مہم کو متعدد بار معطل کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 3 ملکوں میں ہوتا ہے جہاں انسانی جسم کو مفلوج کر دینے والی بیماری پولیو کے وائرس پر تاحال پوری طرح سے قابو نہیں پایا جا سکا۔ دیگر 2 ملکوں نائجیریا اور افغانستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی تعداد پاکستان کی نسبت کہیں کم ہے۔ دلی کے حالیہ انتخابات میں غیر معمولی کامیابی حاصل کرنے والی عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے آج وزیر اعلی کے طور پر اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ حلف برداری کے بعد ایک اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعنوانی اور رشوت سدانی کے خلاف لڑنے کے اپنے عزم کو ایک بار میں پھر دہراتا ہوں۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں۔
عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے دوسری مرتبہ دہلی کے وزیر اعلی کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے انہیں اور دیگر 6 وزراء کو رام لیلا میدان میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ کیجریوال کے علاوہ منیش سسودیا، آصم احمد خان، سندیپ کمار، ستیندر جین، گوپال رائے اور جیتندر سنگھ تومر نے حلف لیا۔ ٹھیک ایک سال قبل 14 فروری کو ہی کیجریوال نے وزیر اعلی کے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا۔ 46 سالہ کیجریوال نے حلف برداری کے بعد اپنی پارٹی کے کارکنوں سے پور رام لیلا میدان میں خطاب کرتے ہوئے اپنی حکومت کی ترجیحات بتائیں۔ انہوں نے کارکنوں کو خبردار کیا کہ وہ اس شاندار جیت سے مغرور نہ ہوں۔ بقول ان کے، عوام نے کانگریس اور بی جے پی کو اس لیے شکست دی کہ ان کے اندر غرور آ گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ الیکشن میں 28 نشستیں ملنے کی وجہ سے ان کی پارٹی میں بھی غرور آ گیا تھا اور پارٹی نے پورے ملک میں لوک سبھا انتخابات لڑا، جس کی سزا پارٹی انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ الیکشن میں 28 نشستیں ملنے کی وجہ سے ان کی پارٹی میں بھی غرور آ گیا تھا اور پارٹی نے پورے ملک میں لوک سبھا کا الیکشن لڑا جس کی سزا قدرت نے اس کو دے دی. انہوں نے اپنی پارٹی کے بعض لیڈروں کے اس بیان کو بھی متکبرانہ قرار دیا کہ وہ دوسری ریاستوں میں بھی لڑیں گے. انہوں نے اسے غلط بتایا. کیجریوال نے کہا کہ وہ 5 سال تک صرف دہلی پر توجہ دیں گے. انہوں نے فرقہ پرستی کی سیاست کرنے والوں کو بھی خبردار کیا اور کہا کہ دہلی کے عوام امن پسند ہیں, وہ یہاں مذہب کے نام پر فسادات کرانے والوں کو برداشت نہیں کریں گے.
ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, جین, ہم سب لوگ مل کے دیوالی بھی مناتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے عید بھی مناتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے کرسمس بھی مناتے ہیں, ہم سب لوگ مل کے سارے تہوار مناتے ہیں اور ہم سب لوگ مل کے بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان ساری طاقتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جو اس قسم کی راجنیتی کر رہے ہیں کہ اس قسم کی راجنیتی بند کیجئے, دلی کے لوگ اسے برداشت نہیں کریں گے. ہم دلی پولیس کے ساتھ مل کے دلی کو ایک ایسا شہر بنائیں گے جس میں ہر ہندو سرکشت محسوس کر سکے, ہر مسلمان اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے, ہر کرسچن اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے, ہر سکھ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے, ہر دھرم ہر جاتی کا لوگ اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر سکے.
اروند کیجریوال نے بدعنوانی مخالف جن لوک پال بل جلد از جلد منظور کیے جانے پر زور دیا اور کہا کہ وہ دہلی کو 5 سال کے اندر ملک کی پہلی بدعنوانی سے پاک ریاست بنا دیں گے. انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا کہ اگر کوئی شخص کام کے بدلے رشوت طلب کرے تو انکار مت کرو, البتہ اس کی ریکارڈنگ کر لو, وہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کریں گے. انہوں نے وی آئی پی کلچر ختم کرنے پر زور دیا اور کہا کہ کوئی بھی وزیر لال بتی والی گاڑی سے نہیں چلے گا. انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ دہلی کو مکمل ریاست کا درجہ دے. انہوں نے کہا کہ وہ جلد ہی پانی مفت کر دیں گے اور بجلی کے دام آدھے کر دیں گے. اروند کیجریوال نے مرکزی حکومت کے ساتھ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے اور کانگریس اور بی جے پی کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دیا. سہیل انجوم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور آئیے اب کچھ عالمی خبریں آپ کو سنواتے ہیں. یوکرین میں ہفتے کے روز یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان شدید لڑائی ہوتی رہی جس کے چند گھنٹے بعد فائر بندی کا اطلاق ہوگا جس کا مقصد اس تنازع کو ختم کرنا ہے. فائر بندی مقامی وقت کے مطابق ہفتے کی نصف شب سے لاگو ہو رہی ہے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
جنگ بندی کا باضابطہ اطلاق ہفتے کی رات 12 بجے ہوگا, تاہم اس جنگ بندی کے مؤثر ہونے کے بارے میں شبہات پائے جاتے ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ روس مشرقی یوکرین میں روس کے حامی باغیوں کو بھاری مقدار میں فوجی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ کی ترجمان جین ساکی کہہ رہی ہیں کہ واضح طور پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ہفتے ہونے والے معاہدے کا آغاز نہیں ہے. تمام فریقوں کو طے پانے والی جنگ بندی کی تعمیل کرنی چاہیے اور روسیوں اور علیحدگی پسندوں کے ڈیبالسٹیو اور یوکرین کے دیگر شہروں پر حملے فوری طور پر رکنے چاہیے. ڈیبالسٹیو کے قصبے کے نزدیک لڑائی کے سبب یوکرینی فوجی دستے علاقے میں گشت کر رہے ہیں. ایک یوکرینی فوجی کے الفاظ, وہ کہہ رہے ہیں کہ لاگوینوو کے گاؤں کے لیے لڑائی جاری ہے جہاں علیحدگی پسند قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اس گاؤں سے ڈیبالسٹیو جانے والی سڑک پر بھی فائرنگ ہو رہی ہے. صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے یوکرین کے صدر پیٹر پوروشینکو نے کہا,
میں چاہتا ہوں کہ نہ کوئی نہ بولو جودنے کی لوزی شب یا نہ سپراولیو وراجنیا نائیونے لودینے.
میں نہیں چاہتا کہ کسی کو کوئی شبہ ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس قدر سادہ لوح نظر آؤں. ہمیں کسی امن معاہدے تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت سفر طے کرنا ہے اور اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ منسک میں جس معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہو. روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو فرانس اور جرمنی کے رہنماؤں کے ساتھ متعدد گھنٹوں پر مشتمل مذاکرات کے بعد جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا. جنگ بندی کے معاہدے کے تحت دونوں فریقوں کو براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے بھاری اسلحے اور فوجی دستوں کو واپس لانا ہے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایران کے رہبر اعلی اور امریکہ کے صدر کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، جبکہ دونوں فریق ایک جوہری سمجھوتا طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دا وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں جو جمعے کے روز شائع ہوئے بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کے صدر براک اوباما کے استفسارات کا جواب دیا ہے۔ مسٹر خامنائی نے حالیہ ہفتوں میں امریکی لیڈر کو ایک خط کا جواب لکھا ہے۔ صدر اوباما کی طرف سے اکتوبر میں یہ خط بھیجا گیا تھا، جس کے مطابق اگر جوہری سمجھوتا طے ہو جاتا ہے تو پھر داعش کے خلاف لڑائی میں امریکہ ایران تعاون کا امکان ہے۔ ایران کے ایک سفارتکار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر دا وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ رہبر اعلی کا مسٹر اوباما کو لکھا جانے والا جواب تعظیم کے ساتھ لکھا گیا ہے، تاہم اس میں کسی نوعیت کا وعدہ نہیں کیا گیا۔ جرنل کے مطابق مسٹر خامنائی کی طرف سے مسٹر اوباما کو بھیجے گئے ایک اور خط کے بارے میں بھی اطلاع موصول ہوئی۔ امریکہ میں گزشتہ ہفتے ایک مشتعل ہمسائے نے جن تین امریکی مسلمانوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، ان کے خاندان مقامی پولیس اور وفاقی تفتیش کاروں کی مشترکہ جانچ میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر براک اوباما نے مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا میں کالج کیمپس کے قریب ہونے والی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے ایک تحریری بیان میں کہا کہ امریکہ میں کسی کو بھی اس بات پر ہدف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کون ہیں، کس طرح سے نظر آتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ان تین افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں اور ان کے خاندان زور دے رہے ہیں کہ اس کیس کی چھان بھی نفرت پر مبنی جرم کے حوالے سے کی جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے خیال میں طویل عرصے سے پارکنگ پر جاری تنازعہ ان ہلاکتوں کا باعث بنا۔ ایک 40 سالہ ہمسائے کریگ سٹیفن ہیکس کو فرسٹ ڈگری قتل کا الزام دیا گیا ہے اور وہ ضمانت کے بغیر تحویل میں ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ایک منصوبے کا خاکہ پیش کیا ہے، جس کے تحت اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ زیادہ بچے اسکول سے فارغ التحصیل ہوتے وقت کالج اور کیریئر کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ مسٹر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ حالیہ برسوں میں پتا چلا ہے کہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول کے طالب علموں کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے، اور گزشتہ ہفتے معلوم ہوا کہ امریکہ میں ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تعداد ایک ریکارڈ رہی۔ لیکن صدر اوباما نے کہا کہ طالب علم اپنے پیشروؤں کے مقابلے میں 21ویں صدی کی معیشت میں اسی وقت بہتر ثابت ہوگے اگر اپنے سے پہلے آنے والوں کے مقابلے میں بہتر طور پر تعلیم یافتہ ہوں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر گومبے پر دہشت گرد گروپ بوکو حرام نے دھاوا بول دیا۔ شہر سے فرار ہونے والے مکینوں نے بھاری فائرنگ کی اطلاع دی ہے، فوری طور پر جانی نقصان کے بارے میں معلوم نہیں ہوا۔ بوکو حرام نے جمعے کے روز چاڈ میں پہلی مرتبہ حملہ کیا، جو اس کی بڑھتی ہوئی بغاوت کا حصہ ہے، جس کی لپیٹ میں اب تک 4 ملک آ چکے ہیں۔ صبح کے ابتدائی اوقات کے درمیان گوبوا دیہات میں تشدد میں کم سے کم 12 افراد کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے، جن میں دیہات کا سربراہ بھی شامل ہے۔ عہدیداروں کے مطابق عسکریت پسندوں نے 4 موٹر بوٹس میں جھیل چاڈ کو عبور کیا تھا۔ اقوام متحدہ نے بتایا ہے کہ اس نے جمہوریہ کانگو میں ایک باغی گروپ کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنی مدد باضابطہ طور پر ختم کر دی ہے، کیونکہ جمہوریہ کے جو جنرل اس کی قیادت کر رہے تھے انہیں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے جمعے کے روز کہا کہ جمہوریہ کانگو کو جنرل برونو مینڈیوو اور جنرل فال سکابوے کو برطرف کرنے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا تھا، لیکن مہلت ختم ہو گئی اور جنرل اپنا کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار نے کہا کہ جمہوریہ کانگو کے حکام کو اس امداد کو ختم کرنے کے لیے مراسلے بھیج دیے گئے ہیں۔ سیرا لیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں ابولا کے کئی نئے کیس سامنے آنے کے بعد ایک علاقے کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ ساحلی علاقے ابیر دین میں کئی کچی بستیاں اور اعلی ہوٹل ہیں اور اسے جمعے کے روز بند کر دیا گیا۔ اور شمالی میکسیکو میں ایک بس اور ٹرین کے تصادم میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 درجن زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق کسی حتمی معاہدے کے بنیادی ڈھانچے پر مذاکرات کاروں کے متفق ہونے کی 24 مارچ کی تاریخ قریب آ رہی ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں طرف سے یہ بات نمایاں طور پر کہی جانے لگی ہے کہ وہ بات چیت میں ایک اور عمومی توسیع کی حمایت نہیں کرتے۔ امریکی محکمہ خارجہ سے وائس آف امریکہ کے پیم ڈاکنز کی بھیجی رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیں۔
ایسے میں کہ عالمی طاقتیں جوہری ہتھیار بنانے کی تہران کی اہلیت اور پابندیوں میں رعایت سے متعلق ایران کی خواہشات کے بارے میں مغربی خدشات سے نمٹنے کے لیے کوئی معاہدہ طے کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 1 جولائی کے بعد مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں۔ صدر براک اوباما نے اس ہفتے جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کے ساتھ ایک اجتماع کے سامنے اس نقطے کی وضاحت کی۔ اس مرحلے پر اگر وہ بنیادی ضابطہ بندی اور اس بنیادی نقطے پر متفق نہیں ہوتے کہ دنیا اس بارے میں اعتماد حاصل کرنا چاہتی ہے کہ وہ ایک جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مزید توسیع سود مند ہوگی۔ اس مہینے جرمنی میں سیکیورٹی سے متعلق ایک کانفرنس میں ایرانی وزیر خارجہ محمد ظریف نے مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ کہا کہ اگر کوئی معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو وہ نہیں سمجھتے کہ بقول ان کے یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا.
I do not believe another extension is in the interest of anybody.
میرا نہیں خیال کہ ایک اور توسیع کسی کے بھی مفاد میں ہوگی, جیسا کہ میرا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ توسیع ضروری یا فائدہ مند ہوگی. لیکن جوہری پالیسی کے تجزیہ کار جیمز ایکٹن کا کہنا ہے کہ دونوں جانب سے سخت تر موقف کا زیادہ تر تعلق حکمت عملی سے ہو سکتا ہے.
I think this is largely a negotiating tactic. I think that each side is trying to put pressure on.
یہ زیادہ تر ایک مذاکراتی حربہ اور داؤ پیچ ہے. میرا خیال ہے کہ ہر فریق کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے دوسرے فریق پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے.
But the problem with this strategy is that it's very hard to make this threat credible.
لیکن ایکٹن کہتے ہیں کہ اس حکمت عملی کی اپنی خامیاں ہیں. اس حکمت عملی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس دھمکی کو مستند بنانا بہت دشوار ہے. جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ روکنے سے متعلق ایک ماہر کیلسی ڈیونپورٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں اپنے بڑھتے ہوئے اندرونی دباؤ کے باعث توسیع کی اس دوسری مدت کے اندر کوئی معاہدہ طے کرنا چاہتے ہیں.
In the United States, there is this idea that Iran is just buying for time, that they're not serious.
امریکہ میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ایران صرف وقت حاصل کرنا چاہتا ہے, اور یہ کہ وہ معاہدے کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے, اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خفیہ طریقے سے جوہری ہتھیاروں کا اپنا پروگرام آگے بڑھا رہے ہوں. اس لیے میرا خیال ہے کہ دونوں فریق یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کے سخت گیر عناصر زور پکڑیں, انہیں یہ معاہدہ طے کر لینا چاہیے. مذاکرات کی پیش رفت میں جو نکات حائل رہے ہیں ان میں سے ایک یورینیم کی افزودگی کی سطح سے متعلق تھا. مغربی ملکوں کے سفارتکار ایک ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جو انہیں یہ یقین دلا سکے کہ ایران اپنے جوہری تنصیبات کو ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اب جبکہ وہ اس مسئلے کے کسی حل پر پہنچنا چاہتے ہیں, ایران کی جانب سے اس پر عائد پابندیوں میں فوری رعایت کے مطالبوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تجزیہ کار ایکٹن کہتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ناکام رہتے ہیں تو دونوں فریقوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے.
Iran loses because it will lose sanctions relief and there is a risk of military action.
ایران کا نقصان ہوگا کیونکہ اسے پابندیوں میں رعایت نہیں ملے گی اور اس کے خلاف فوجی کارروائی کا خطرہ موجود رہے گا, اور P5+1 یعنی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی کو مذاکرات میں ناکامی کا اس لیے نقصان ہوگا کیونکہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تمام پابندیاں تحلیل ہو جائیں گی. تجزیہ کار ایکٹن کہتے ہیں کہ سفارتی حل کوئی درست اور کامل چیز نہیں ہوگی, لیکن بقول ان کے وہ سب سے کم خراب دستیاب حل ہو سکتا ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثر منظر. دنیا بھر میں کینسر کا مرض ایسا ہے جس کا نام سنتے ہی پہلا خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو لا علاج ہے. پھر بھی اپنی سی کوشش سب کرتے ہیں کہ جو علاج موجود ہے اسے ضرور آزمایا جائے. کینسر کی مختلف اقسام میں ایک خواتین میں سینے کا سرطان یا بریسٹ کینسر بھی ہے, اور دنیا بھر کی عورتوں میں یہ مرض عام ہے. مگر اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ نسلی اور علاقائی پس منظر کینسر سے بچ رہنے اور صحت یاب ہونے پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے. وائس آف امریکہ کی کیرل پیئرسن کہتی ہیں کہ اگرچہ بریسٹ کینسر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ممالک کی بیماری ہے, مگر عالمی ادارہ صحت یا WHO نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس مرض میں مبتلا خواتین میں سے 50% اور نصف سے زیادہ وہ جو اس سے جان بر نہیں ہو سکتی ان کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہوتا ہے. WHO کی تازہ ترین تحقیق میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ سن 2011 میں اس مرض سے لگ بھگ 500,000 خواتین زندگی کی بازی ہار گئیں. مگر قطع نظر اس کے کہ خاتون کہاں رہائش پذیر ہے, یہ سننا شدید دھچکے سے کم نہیں کہ اسے بریسٹ کینسر لاحق ہو گیا ہے. شیرن نیومین کو اب بھی یاد ہے کہ اپنے بارے میں یہ جان کر کہ انہیں بریسٹ کینسر ہے انہیں کیسا لگا تھا.
I went into denial mode.
میں بالکل اسے قبول نہیں کر رہی تھی اور میں کسی سے اس بارے میں بات بھی نہیں کر پا رہی تھی. نیومین کی گلٹی بہت چھوٹی تھی, ان کا علاج بھی کامیاب رہا, مگر ڈاکٹر سٹیون نروٹ کہتے ہیں کہ چھوٹی گلٹی خطرناک ہو سکتی ہے.
Even among women with small breast cancers, there was a big difference in the survival.
جن خواتین کا بریسٹ کینسر چھوٹا تھا ان میں زندہ بچ رہنے کا فرق بہت زیادہ تھا. ٹورانٹو میں ویمن کالج ہاسپٹل میں ڈاکٹر نروت اور دیگر محققین نے امریکہ میں بریسٹ کینسر کی 400,000 سے زیادہ مریضوں کے ریکارڈ کا مطالعہ کیا. انہوں نے ان خواتین میں کینسر کی تشخیص کے بعد 7 برس کی مدت تک کا جائزہ لیا. محققین یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا نسل یا علاقائی پس منظر کا ان کے زندہ بچ رہنے کی شرح میں کوئی عمل دخل تھا یا نہیں. ڈاکٹر نروت کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایسا تھا.
Compared to a white woman, a black woman was 1.5 times to 2 times more likely to die.
ایک سفید فام عورت کے مقابلے میں ایک سیاہ فام عورت کے چھوٹے بریسٹ کینسر سے موت کا شکار ہونے کا امکان 1.5 سے 2 گنا تھا, جبکہ چینی اور جاپانی عورتوں میں یہ امکان اس سے نصف تھا. ہسپانوی عورتوں میں کینسر سے زندہ بچ رہنے کی شرح ان سفید فام عورتوں کے برابر تھی جو ہسپانوی نہیں تھیں. ڈاکٹروں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس میں نسل کا بھی بڑا دخل ہے.
Cancers are not more common in young black women, but those that do get breast cancer are more likely to
Dr. Narod کہتے ہیں کہ کینسر کا مرض نوجوان سیاہ فام عورتوں میں زیادہ نہیں ہے, مگر وہ جنہیں بریسٹ کینسر ہو جائے ان میں یہ سفید فام اور چینی اور جاپانی خواتین کی نسبت بہت تیزی سے پھیلتا ہے. اس تحقیق میں امریکہ میں مختلف معاشرتی اور نسلی پس منظر رکھنے والی خواتین کو شامل کیا گیا. جنرل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نروت کہتے ہیں کہ نتائج سے ڈاکٹروں کو نسل اور علاقائی پس منظر کی بنیاد پر بہترین علاج کرنے میں مدد مل سکتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
گریمی ایوارڈز کا میلہ سیم سمتھ کے نام. تفصیلات فکر و فن میں. موسیقی کی دنیا کے معروف گریمی ایوارڈز کی رنگا رنگ تقریب گزشتہ اتوار کو لاس اینجلس میں سجی, جہاں میوزک انڈسٹری کے ساتھ ساتھ گلیمر ورلڈ کو چکا چوند کر دینے والی بہت سی ہستیاں محفل کو چار چاند لگانے کی غرض سے موجود تھیں. برطانیہ کے گلوکار اور نغمہ نگار سیم سمتھ نے 4 ایوارڈز اپنے نام کیے. سیم کا کہنا تھا,
اسٹیج
کے پیچھے اپنے ہاتھوں میں بمشکل 4 ایوارڈز تھامے سیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سیلیبریٹی بننے کی خواہش بچپن ہی سے وہ دل میں لیے ہوئے تھے, اور آج گریمی ایوارڈ کی اس تقریب میں شریک ہو کر وہ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں.
And when you start to meet everyone, you start to realize they are just humans, you know, and they're just very talented humans.
سیم کہہ رہے تھے کہ جب آپ ان تمام سیلیبریٹیز سے ملنا جلنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی آپ ہی جیسے لوگ ہیں. بس اتنا ہے کہ یہ عام انسانوں سے زیادہ باصلاحیت ہوتے ہیں, اور اس طرح کے قابل افراد کے ساتھ بیٹھنا ایک اعزاز کی بات ہے. راک موسیقار بیک کے ایلبم مارننگ فیس کو سال کا بہترین ایلبم قرار دیا گیا. انہوں نے بہترین راک ایلبم کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا. بیانسے کو 3 گریمیز ملے. ان کا کہنا تھا,
واو تھینک یو گائز سو مچ, دس از سچ این آنر, آئی لائک ٹو تھینک گاڈ, دس ہیز بین سچ این انکریڈیبل ایئر, آئی لو یو آل.
ریپر فارل ولیمز کو بھی 3 ایوارڈ ملے. گلوکار روزین کیش نے بھی 3 ایوارڈ جیتے. میرانڈا لیمبرٹ کے پلاٹینم کو بہترین کنٹری ایلبم کا ایوارڈ دیا گیا. وہ کہتی ہیں,
It's moving people. That's what, why we make music, to move people. So, this makes all that make sense.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
Darling, stay with me. Why am I so much?
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستانی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک معمر شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ پشاور میں کل ایک شیعہ مسجد پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 22 تک پہنچ گئی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں نوشکی کے قریب چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کے قافلے کے قریب ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کیا گیا۔ چیف جسٹس اس میں محفوظ رہے، ایک گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے چیف جسٹس کے قافلے پر نامعلوم شدت پسندوں کی طرف سے بم حملہ کیا گیا، لیکن اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ لیویز حکام کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نور محمد مسکانزئی مغربی اضلاع خاران اور چاغی کا دورہ کر کے واپس کوئٹہ آ رہے تھے کہ نوشکی کے قریب نامعلوم افراد نے ایک پل کے نیچے نصب بم میں ریموٹ کنٹرول سے دھماکہ کیا۔ حکام کے بقول دھماکے کے وقت چیف جسٹس کی گاڑی پل سے گزر چکی تھی، جبکہ ان کے قافلے میں سیکیورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو دھماکے سے نقصان پہنچا، لیکن اس میں کوئی شخص ہلاک و زخمی نہیں ہوا۔ بعد ازاں چیف جسٹس کو نوشکی سے مزید سیکیورٹی کے ساتھ کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ اس واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن بلوچستان میں اس سے قبل بھی ججوں کو اراسا کرنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جبکہ کوئٹہ میں ایک ایڈیشنل جج کو ادب بنا کر قتل بھی کیا جا چکا ہے۔ دریا اسنا شمالی ضلع جوب میں انسداد پولیو ٹیم میں شامل 5 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جن کے بارے میں شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں شدت پسندوں نے اغوا کر لیا ہے۔ پیرا میڈیکل سٹاف جوب کی تنظیم کے صدر طاہر اوتک نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹیم کے ارکان کے ساتھ لیویز کے 2 اہلکار بھی معمور تھے اور وہ بھی تاحال لاپتہ ہیں۔
انتظامیہ والوں کو کوئی اتا پتہ نہیں چلتا ہے۔ صبح سے ہمارے تمام ڈسٹرکٹ کے ہیڈکوارٹر ابھی تک ہم احتجاج پر ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شہر کے بڑے چوک پر ہم لوگوں نے احتجاج اور دھرنا دیا۔
علاقے کے ڈپٹی کمشنر نظر محمد کیتران نے لوگوں کے لاپتہ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان افراد کی تلاش کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے، جبکہ علاقے میں قبائلی عمائدین سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں انسدادی پولیو کی ٹیموں پر حملے اور ان کے خلاف ایسے واقعات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں گزشتہ 2 برسوں میں ہونے والے حملوں میں درجنوں افراد ہلاک و زخمی ہو چکے ہیں۔ ہفتے ہی کو قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں انسداد پولیو کی ایک ٹیم کو لے جانے والی گاڑی پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی، جس سے ڈرائیور ہلاک اور ایک پولیو رضاکار زخمی ہو گیا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت میں دلی کی ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں تاریخی فتح حاصل کرنے والی جماعت عام آدمی پارٹی کے اروند کیجریوال نے وزارت اعلی کے منصب کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ہفتے کے روز دلی کے رام لیلا میدان میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیجریوال نے کہا کہ حالیہ دنوں میں گرجا گھروں پر حملے دیکھنے میں آئے ہیں اور ان کی انتظامیہ فوری طور پر ایسے اقدامات کرے گی جس سے دارالحکومت میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ 46 اروند کیجریوال دوسری مرتبہ دلی کے وزیر اعلی بنے ہیں۔ 2013 میں انتخابات میں کامیابی کے بعد وہ صرف 49 روز تک اس منصب پر فائز رہنے کے بعد مستعفی ہو گئے تھے۔ 70 رکنی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی نے 67 نشستیں جیتی ہیں۔ یوکرین میں ہفتے کے روز یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان شدید لڑائی ہوتی رہی، جس کے چند گھنٹے بعد فائر بندی کا اطلاق ہو رہا ہے، جس کا مقصد اس تنازع کو ختم کرنا ہے. فائر بندی مقامی وقت کے مطابق ہفتے کے نصف شب سے لاگو ہوگی، جس سے کچھ دیر پہلے یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی کے لیڈروں نے بیلاروس کے دارالحکومت مینسک میں فائر بندی پر اتفاق کر لیا تھا. توقع ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اتوار کے روز ایک ہنگامی اجلاس منعقد کرے گی، اور اقوام متحدہ کے سفارتکاروں نے کہا ہے کہ 15 رکنی کونسل روس کی تیار کردہ قرارداد پر ووٹ دے گی، جس میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ فائر بندی کے سمجھوتے کو لاگو کرے. مشرقی یوکرین میں جمعے کے روز ہونے والی لڑائی اہم مقام ڈیبارٹسیو میں ہوئی، اور کم از کم 26 افراد ہلاک ہوئے، جن میں یوکرین کے فوجی اور شہری بھی شامل ہیں. امریکہ نے روس کو بڑی مقدار میں فوجی ساز و سامان مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کو بھیجنے کا الزام دیا ہے. روس اس الزام سے انکار کرتا ہے کہ اس نے سرحد پار لڑائی میں فوجی یا ہتھیار بھیجے ہیں. 10 ماہ سے جاری اس لڑائی میں اب تک کم سے کم 5,400 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں. ایسے میں جب داعش اور عراقی سیکیورٹی فورسز عراق کے مغربی شہر البغدادی پر قبضے کے لیے برسر پیکار ہیں، امریکی دفاعی عہدیدار اس کے بارے میں متنازع بیانات دے رہے ہیں. وائس آف امریکہ کی کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان ریئر ایڈمرل جان کربی کہتے ہیں کہ داعش کے جنگجوؤں نے عراق کے مغربی قصبے البغدادی پر قبضہ کر لیا ہے، جو الاسد بیس سے صرف 13 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں امریکی فوجی عراقی فورسز کو تربیت فراہم کر رہے ہیں. فی الوقت ہم یہی اندازہ لگا رہے ہیں کہ البغدادی پر داعش کا قبضہ ہو گیا ہے، لیکن کمبائنڈ جوائنٹ ٹاسک فورس کے، جو داعش کے خلاف لڑائی کی نگرانی کرتی ہے، ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ البغدادی پر عسکریت پسندوں کا کنٹرول نہیں ہے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر عہدیدار نے کہا کہ اس کے علاوہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ غلط ہیں، قصبے میں کوئی نئی لڑائی نہیں ہوئی. عہدیدار نے بتایا کہ داعش کے عسکریت پسندوں نے جمعرات کو اس قصبے کے پولیس اسٹیشن پر قبضہ کر لیا تھا، مگر عراقی فورسز نے اسی دن اسے واگزار کروا لیا تھا. وہ کہتے ہیں تب سے اس قصبے میں کوئی نئی لڑائی نہیں ہوئی. کرنل سٹیو وارن پینٹاگون کے ایک اور عہدیدار ہیں. ان سے جب ان متضاد خبروں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جمعے کے روز کہا کہ صورتحال اتنی غیر یقینی ہے کہ قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ داعش کے جنگجو شہر پر قابض ہیں یا نہیں.
If you report them in control, you'll be right. And if you report them not in control, you'll be right. Because it's contested.
اگر آپ کہیں کہ وہ قابض ہیں تو آپ درست کہیں گے، اگر آپ کہیں کہ ان کا قبضہ نہیں ہے تو بھی آپ صحیح ہوں گے، کیونکہ اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. ایڈمرل جان کربی نے نامہ نگاروں سے کہا کہ وہ صورتحال کا پس منظر سامنے رکھیں، کیونکہ البغدادی محض ایک قصبہ ہے. تاہم اس پر قبضے سے داعش کو اس فضائی اڈے پر مزید حملے کرنے کا ایک قریبی ٹھکانہ مل جائے گا. الاسد نامی فضائی اڈہ بے حد وسیع ہے، اس پر عسکریت پسندوں نے جمعے کے روز حملہ کیا تھا، مگر عراقی فوجیوں نے حملہ پسپا کر دیا. امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کا کہنا ہے کہ عراقی فوجی وردیوں میں ملبوس 20 سے 25 جنگجوؤں نے حملہ کیا، جبکہ ان میں سے کچھ حملہ آوروں نے حملے کے دوران خود کچھ جیکٹیں بھی اڑا دیں. کربی کہتے ہیں کہ عراقی فورسز نے اپنا کوئی جانی نقصان ہوئے بغیر حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا. انہوں نے بتایا کہ امریکی فوج کا کوئی اہلکار لڑائی کے مقام کے قریب نہیں تھا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ایران کے رہبر اعلی اور امریکہ کے صدر کے درمیان خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، جبکہ دونوں فریق ایک جوہری سمجھوتا طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دا وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ میں جو جمعے کے روز شائع ہوئی بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ کے صدر براک اوباما کے استفسارات کا جواب دیا. مسٹر خامنائی نے حالیہ ہفتوں میں امریکی لیڈر کو ایک خط کا جواب لکھا. صدر اوباما کی طرف سے اکتوبر میں یہ خط بھیجا گیا تھا، جس کے مطابق اگر جوہری سمجھوتا طے پا جاتا ہے تو پھر داعش کے خلاف لڑائی میں امریکہ ایران تعاون کا امکان ہے. ایران کے ایک سفارتکار نے شناخت نہ دینے کے وعدے پر دا وال اسٹریٹ جرنل کو بتایا کہ رہبر اعلی کا مسٹر اوباما کو لکھا جانے والا جواب تعظیمانہ ہے، تاہم اس میں کسی نوعیت کا وعدہ نہیں کیا گیا. جرنل کے مطابق مسٹر خامنائی کی طرف سے مسٹر اوباما کو بھیجے گئے ایک اور خط کے بارے میں بھی اطلاع ملی ہے. امریکہ میں گزشتہ ہفتے ایک مشتعل ہمسائے نے جن تین امریکی مسلمانوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا، ان کے خاندان مقامی پولیس اور وفاقی تفتیش کاروں کی مشترکہ جانچ میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ صدر براک اوباما نے مشرقی ریاست شمالی کیرولائنا میں کالج کیمپس کے قریب ہونے والی ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے ایک تحریری بیان میں کہا کہ امریکہ میں کسی کو بھی اس بات پر ہدف نہیں بنانا چاہیے کہ وہ کون ہیں، کس طرح سے نظر آتے ہیں اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ان تین افراد کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں اور ان کے خاندان زور دے رہے ہیں کہ اس کیس کی چھان بین نفرت پر مبنی جرم کے حوالے سے کی جائے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں طویل عرصے سے پارکنگ پر جاری تنازعہ ان ہلاکتوں کا باعث بنا۔ ایک 46 سالہ ہمسائے کریگ سٹیفن ہیکس کو فرسٹ ڈگری قتل کا الزام دیا گیا ہے اور وہ ضمانت کے بغیر تحویل میں ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما ایک منصوبے کا خاکہ پیش کر رہے ہیں جس کے تحت اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ زیادہ بچے اسکول سے فارغ التحصیل ہوتے وقت کالج اور کریئر کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ مسٹر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ حالیہ برسوں میں پتہ چلا ہے کہ ایلیمنٹری اور سیکنڈری اسکول کے طالب علموں کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے اور گزشتہ ہفتے معلوم ہوا کہ امریکہ میں ہائی اسکول سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تعداد ریکارڈ رہی۔ لیکن صدر اوباما نے کہا کہ طالب علم اپنے پیشروں کے مقابلے میں 21ویں صدی کی معیشت میں اسی وقت بہتر ثابت ہوں گے اگر اپنے سے پہلے آنے والوں کے مقابلے میں بہتر طور پر تعلیم یافتہ ہوں۔ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر گومبے میں دہشت گرد گروپ بوکو حرام نے دھاوا بول دیا۔ شہر سے فرار ہونے والے مکینوں نے بھاری فائرنگ کی اطلاع دی۔ فوری طور پر جانی نقصان کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا۔ بوکو حرام نے جمعے کے روز چاڈ میں پہلی مرتبہ حملہ کیا ہے جو اس کی بڑھتی ہوئی بغاوت کا حصہ ہے جس کی لپیٹ میں اب تک 4 ملک آ چکے ہیں۔ چاڈ کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ گوبوا دیہات میں جمعے صبح کی ابتدائی اوقات کے دوران تشدد میں کم سے کم 12 افراد ہلاک ہو گئے جن میں دیہات کا سربراہ بھی شامل ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ عسکریت پسندوں نے 4 موٹر بوٹس میں جھیل چاڈ کو عبور کیا۔ عسکریت پسندوں نے دیہات کے مختلف حصوں کو نظر آتش کر دیا جس کے بعد چاڈ کے فوجیوں نے انہیں وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ عہدیداروں کے مطابق موٹر بوٹس نہ ہونے کی وجہ سے پیچھا نہیں کیا جا سکا لیکن ہیلی کاپٹروں کی مدد سے جھیل میں موٹر بوٹس پر حملے کیے گئے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اس نے جمہوریہ کانگو میں ایک باغی گروپ کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے اپنی مدد باضابطہ طور پر ختم کر دی ہے کیونکہ جمہوریہ کے جو جنرل اس کی قیادت کر رہے تھے انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے جمعے کے روز بتایا کہ جمہوریہ کانگو کو جنرل برونو موندیوو اور جنرل فال سکابوے کو برطرف کرنے کے لیے 2 ہفتوں کا وقت دیا گیا تھا لیکن مہلت ختم ہو گئی اور جنرل ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیدار نے کہا کہ جمہوریہ کانگو کے حکام کو اس امداد کو ختم کرنے کے لیے مراسلے بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ مجوزہ فوجی کارروائی ڈیموکریٹک فورسز فار دا لبریشن آف روانڈا یا ایف ڈی ایل آر کے خلاف کی جا رہی تھی جس کے بارے میں عہدیدار کہتے ہیں کہ یہ گروپ ہوتو ملیشیمن اور سابق فوجیوں پر مشتمل ہے جو 1994 میں روانڈا میں نسلی قتل و غارت کری کے ذمہ دار تھے۔ سیرا لون کا دارالحکومت فری ٹاؤن میں ایبولا کے کئی نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اس علاقے کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ ساحلی علاقے ابیردین میں کئی کچی بستیاں اور اعلی ہوٹل ہیں اور اسے جمعے کے روز بند کر دیا گیا۔ اس علاقے کو الگ تھلگ کرنے سے مغربی افریقہ کے اس ملک کو کافی نقصان کا سامنا ہے کیونکہ افریقہ میں اس وبا کے پھوٹنے کے بعد اس ملک کو سب سے زیادہ ایبولا کے مریضوں کا سامنا رہا۔ ایبولا کی اس حالیہ وبا میں اب تک قریب 9,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں لیکن جبکہ گنی، لائبیریا اور سیرا لیون انتہائی متاثرہ ملکوں میں شامل ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یعنی ڈبلیو ایچ او نے خبردار کیا ہے کہ اس وبا پر مکمل قابو پانے کے لیے بدستور چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ادارے نے مغربی افریقی ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس وائرس پر قابو پانے اور اس کی منتقلی کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ شمالی میکسیکو میں ایک بس اور ٹرین کے تصادم میں کم از کم 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ جمعے کے روز ہونے والے اس حادثے میں تقریباً 3 درجن افراد زخمی بھی ہوئے جب ٹرین انوا ہواسے میں بس سے ٹکرا گئی۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ بس ریلوے کراسنگ پر انتباہی لائٹ کے باوجود نہیں رک پائی۔ حکام نے بتایا کہ میکسیکو کے سرحد کے قریب اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بحرین میں شورش کے 4 برس مکمل ہونے پر مظاہرین گلی کوچوں میں نکل آئے۔ یہ ملک میں حزب اختلاف اکثریت شیعہ 2011 سے احتجاج کر رہے ہیں کہ ملک میں وسیع پیمانے پر اصلاحات کی جائیں۔ اس شورش کا آغاز بھی اس وقت ہوا جب دوسرے عرب ملکوں میں جمہوریت نواز تحریکیں شروع ہوئی تھیں۔ مظاہرین نے جمہوری اصلاحات کا مطالبہ کیا ہے اور بقول ان کے بحرین کے سنی حکمرانوں کے امتیازی رویے کو ختم کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ بحرین امریکہ کا اہم حلیف ہے جہاں 5واں امریکی بحری بیڑا تعینات ہے اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف امریکہ کی قیادت والے اتحاد میں شامل ہے۔ لیبیا کے ساحل کے قریب بچائے جانے والے تارکین وطن کا پہلا گروپ آج اٹلی پہنچا۔ حکام نے بتایا کہ اطالوی ساحلی محافظوں اور 2 تجارتی جہازوں نے جمعے کے روز تقریباً 700 افراد کو بچایا جو کشتیوں میں بھرے ہوئے تھے۔ ہانگ کانگ کی ایک عدالت نے اس فیری کے کپتان کو مین سلاٹر کا قصوروار ٹھہرایا ہے جس کے تصادم میں 39 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ واقعہ 2012 میں پیش آیا تھا۔ اور کرکٹ کے عالمی کپ کے افتتاحی میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 98 رن سے شکست دے دی ہے۔ ہفتے کو کرائسٹ چرچ میں پول کے پہلے میچ میں سری لنکا نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت کی، جس نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 331 رنز بنائے تھے۔ 332 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سری لنکا نے قدرے بہتر انداز میں اننگز کا آغاز کیا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکا اور وہ 46.1 اوورز میں پوری ٹیم 233 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خبریں ختم ہوئی۔
ادارے کا کہنا ہے کہ اسے جمعے کی صبح یہ رپورٹ موصول ہوئی تھی کہ چاڈ کے ساحلی قصبے انگبوا پر حملہ ہوا ہے۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان ایڈرین ایڈورڈز کہتے ہیں کہ حملے کے وقت قصبے میں ہزاروں پناہ گزین موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی پوری تفصیل معلوم نہیں ہو سکی کہ کتنے افراد اس سے متاثر۔
ہر سال 14 فروری کو امریکہ میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ویلنٹائنز ڈے کا تہوار تیزی سے مقبول ہوا ہے۔ چند دشکے پہلے تک تو جنوبی ایشیا میں یہ نام بھی شاید کم ہی لوگ جانتے تھے، مگر اب ویلنٹائنز کے موقع پر پاکستان تک کے اکثر شہروں میں پھول ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ ویلنٹائنز ڈے کو محبت کرنے والوں کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین تہواروں میں سے ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلا ویلنٹائن 498 عیسوی میں روم میں منایا گیا تھا، یعنی 1500 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے۔ مگر محبت کی تاریخ اس سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ مگر محبت ہے کیا؟ شاعر اور ادیب اسے سب سے لطیف اور پاکیزہ جذبہ قرار دیتے ہیں۔ دنیا بھر کے ادب و فن میں جتنا کچھ اس پر تخلیق کیا گیا ہے، اس کا عشر عشیر بھی کسی اور موضوع کے حصے میں نہیں آیا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ محبت کا جذبہ کرۂ ارض کے ہر زیرو میں موجود ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ محبت دماغ کے ایک مخصوص حصے میں رونما ہونے والی کیمیائی تبدیلی ہے۔ طبی یونان میں اسے دیوانگی قرار دیتے ہوئے اس کا علاج تجویز کیا گیا ہے۔ نفسیاتی ماہرین محبت کو عورت اور مرد کے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود فطری کشش کا نام دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ماؤں کو اپنے بیٹوں سے، بہنوں کو اپنے بھائیوں سے اور بیٹیوں کو اپنے والد سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ صنف مخالف سے محبت کے سوا تمام محبتیں معاشرے اور ماحول کے تقاضوں، ضرورتوں اور ان کے اثرات کے تابع ہوتی ہیں۔ انسان محبت میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ سماجی ماہرین کے خیال میں یہ ایک طویل عمل ہے جو بتدریج آگے بڑھتا ہے، مگر شاعری میں اسے ایک ایسا تیر قرار دیا گیا ہے جو آنن فانن جگر کے پار ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سائنس اس نظریے کی تصدیق کرتی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ عشق کا تعلق دل سے نہیں بلکہ دماغ سے ہے۔ ایک حالیہ سائنسی مطالعے سے ظاہر ہوا کہ عشق پہلے ہی نظر میں ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی کوئی چہرہ نظروں کو بھاتا ہے، دماغ کے ایک مخصوص حصے میں برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ایم آر آئی کے ذریعے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ نفسیاتی ماہرین کو پہلی نظر میں محبت کے نظریے سے قدرے اختلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عشق میں گرفتار ہونے میں 1.5 سے 4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عشق کی پہلی منزل لاشعوری طور پر جنسی کشش کے تابع ہوتی ہے، دوسری منزل پر اپنے محبوب کے ہر انداز اور ہر پہلو کو بخوبی سمجھا جانے لگتا ہے، اور آخر میں جی رانجا رانجا کر دی نی میں آپے رانجا ہوئی۔ سینٹ ویلنٹائن، جس کی یاد میں ویلنٹائنز ڈے منایا جاتا ہے، نوجوان جوڑوں کی شادیاں کرواتے تھے۔ سن 270 عیسوی کے لگ بھگ روم کے بادشاہ کلاؤڈس دوم نے نوجوان فوجیوں کی شادی پر پابندی لگا دی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے ان کی کارکردگی بہتر ہوگی۔ سینٹ ویلنٹائن چوری چھپے ان کی شادیاں کروانے لگے اور بالآخر قید کر دیے گئے۔ زیادہ تر روایات کے مطابق انہیں 14 فروری 2070 میں سزائے موت دے دی گئی۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ جیل میں ایک لڑکی ان سے ملنے آتی تھی، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے، جس کا اظہار انہوں نے سزائے موت سے قبل لڑکی کے نام آخری خط میں کیا تھا، اور خط کے آخری الفاظ تھے، تمہارا ویلنٹائن۔ آج بھی ویلنٹائنز ڈے پر بھیجے جانے والے کارڈوں پر کسی کے دستخط نہیں ہوتے، صرف یہی دو الفاظ ہوتے ہیں،
اے بہارو گوا رہنا، اے نظارو گوا رہنا، دو دلوں نے زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسم کھائی۔
دسرا منزل، اردو نیوز، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روشنی پیدا کرنے والے پودوں کا تصور نیا نہیں ہے، 80 کی دہائی میں بھی سائنسدانوں نے روشنی پیدا کرنے والے پودوں پر کام کیا تھا اور وہ یہ پودے اگانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ آپ کو یہ خیال یقیناً منفرد لگا ہوگا، لیکن کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں کا ایک گروپ اسی حوالے سے کام کر رہا ہے۔ یہ سائنسدان چاہتے ہیں کہ روشنی کے ایسے پودے اگائے جائیں جنہیں اسٹریٹ لائٹس یا پھر لیمپ میں روشنی کے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ انہی سائنسدانوں میں سے ایک نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ ہم حیاتیات میں مصنوعی طریقے کے استعمال اور قدرتی روشنی کی مدد سے ایسے پودے لگا سکتے ہیں جنہیں ہم بالآخر اپنی روزمرہ کی زندگی میں بجلی کے ذرائع کے طور پر استعمال کر سکیں۔ اس عمل میں زرعی حیاتیات کی تکنیک استعمال کی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پھولوں پر آنے والے پتنگوں سے حاصل کیے گئے ڈی این اے کو ایک خاص قسم کے بیکٹیریا یا جرثومے میں ڈالا جاتا ہے، بعد میں اس بیکٹیریا کو مصنوعی طریقے سے روشنی پیدا کرنے والے پودے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسے پودے بنانے میں جو زیادہ روشنی پیدا کرتے ہوں ابھی وقت لگے گا۔ ان کے مطابق ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پودے حاصل کریں جنہیں اندھیرے میں بآسانی دیکھا جا سکے، لیکن آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ پودے آپ کے بلب کی جگہ لے سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس حوالے سے سائنسی تحقیق کے لیے جتنے فنڈز اکٹھے کیے جائیں گے اور جتنا کام کیا جائے گا اتنی ہی کامیابی حاصل کرنا ممکن ہوگا۔ ادھر مکمل طور پر شمسی توانائی سے چلنے والے ایک طیارے نے کیلیفورنیا سے پہلی آزمائشی پرواز بھری۔ یہ طیارہ ملک کے ایک کونے سے دوسرے تک کا سفر کرے گا۔ سولر امپلس نامی اس جہاز کے پروں کی چوڑائی 747 مسافر جیٹ کے مساوی ہے، لیکن اس کا وزن ایک عام اوسط کی کار کے برابر ہے۔ طیارے کی بیٹریاں سورج سے توانائی حاصل کر کے سٹور کر لیتی ہیں اور اس طرح جہاز دن اور رات پرواز کر سکتا ہے۔ تاہم سولر امپلس تقریباً 69 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا ہے، جبکہ اس میں ایک پائلٹ کی گنجائش ہے، جس کے باعث پائلٹ کے آرام کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے وقفے سے چلایا جاتا ہے۔ کیلیفورنیا سے نیو یارک جاتے ہوئے پائلٹ برٹرینڈ پیکارڈ اور باش برگ راستے میں فینکس، ڈیلس، سینٹ لوئی اور واشنگٹن میں رکنا چاہتے ہیں۔ پیکارڈ اور برگ اپنی اس پرواز کا موازنہ ہوا بازی کے بانیوں رائٹ برادرز اور چارلز لنڈسبرگ سے کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ شمسی توانائی سے چلنے والا کاروباری مسافر طیارہ ابھی دور کی بات ہے، لیکن اس پروجیکٹ کی کامیابی کا نتیجہ کم خرچ توانائی سے چلنے والی ہوا بازی کی شکل میں نمودار ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
آئی سی ایل یا جسے داعش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، خطے اور بین الاقوامی برادری کے لیے ایک مسلسل خطرہ ہے، لیکن آئی سی ایل کے مقابلے کے لیے قائم اتحاد نے اس کے زور کو توڑنے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور وہ ان دہشت گردوں کی حیثیت گھٹانے اور انہیں رسوائی اور آخر کار شکست سے ہمکنار کرنے کی اپنی کوششوں کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس میں کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس انتہا پسند خطرے کے مقابلے کے لیے یکجا ہو کر کارروائی کرنی چاہیے اور یہ واضح ہے کہ اس کا نقطۂ آغاز داعش کو شکست دینا ہے۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ داعش کا پیچھا کرنے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتر طور پر مسلح، بہتر تربیت یافتہ اور انہیں بہتر طور پر فنڈز حاصل ہیں، اور وہ تاریخ میں کسی بھی دوسرے دہشت گرد گروپ کی نسبت کسی علاقے پر قبضہ کرنے کی زیادہ اہلیت رکھتے ہیں، اور کیونکہ وہ صرف عراق کے ایک گروپ کے لیے ہی نہیں بلکہ خطے کے ہر ملک کے لیے امن اور سلامتی کا براہ راست خطرہ ہیں، اور کیونکہ وہ دنیا بھر میں اپنے خطرے کو پھیلانے کی مزید کھلم کھلا دھمکی دے چکے ہیں اور وہ اس مقصد کے لیے کام بھی کر رہے ہیں۔ امریکہ اور بین الاقوامی برادری کی کوششیں پہلے ہی رنگ لا چکی ہیں۔ صرف 4 ماہ قبل ہی داعش بغداد پر قبضہ کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کر رہا تھا، لیکن پھر 2 واقعات رونما ہوئے۔ عراق میں ایک نئی حکومت قائم ہوئی جو اصلاحات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور دوسرا واقعہ تھا داعش کو منتشر کرنے، اس کی حیثیت گھٹانے اور بالآخر اسے شکست سے دوچار کرنے کے عہد سے وابستہ 60 سے زیادہ ارکان کے ایک بین الاقوامی اتحاد کی تشکیل۔ عرب دوستوں، یورپی اتحادیوں اور دنیا بھر کے دوسرے ملکوں کی مدد کے ساتھ امریکہ ان دونوں تبدیلیوں کی قیادت میں بھرپور طریقے سے شامل ہے۔ ستمبر کے مہینے سے اتحاد ایک جامع حکمت عملی کے سلسلے میں لگ بھگ 2000 فضائی حملے کر چکا ہے، داعش کے کمانڈ اسٹرکچر کو تہو بالا کر چکا ہے، اس کے پروپیگنڈا کی بے قنی اور اس کی مالی امداد کو کچل چکا ہے، اور اس کے رسدی نیٹ ورک کو نقصان پہنچا چکا ہے۔ اس گروپ کے ارکان کو منتشر کیا جا چکا ہے اور انہیں اپنے حربے تبدیل کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ آج عراق کے بیشتر حصے میں داعش کا زور ٹوٹ چکا ہے اور اتحاد کی مدد سے عراقی فورسز نے علاقے واپس لے لیے ہیں اور داعش کو مدافعانہ انداز اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ شام میں داعش اپنی کمان کی تنصیبات پر حملوں، تیل کے اپنے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا نظارہ کر چکا ہے اور کوبانی پر قبضے کی اپنی کوششوں میں ناکام ہو چکا ہے۔ داعش کا کوئی بڑا دستہ اس خوف کے بغیر جارحانہ طور پر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ کب اور کس وقت فضا سے ان پر کوئی حملہ ہو جائے۔ پرتشدد انتہا پسندوں کا ابھرنا اقتدار اعلیٰ اور قانون کی حکمرانی کے عالمی اصول کے لیے ایک چیلنج ہے، اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہمارا اجتماعی مستقبل دہشت گردوں کے قدیم اور جنونی نظریات سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بجائے وہ شائستگی، تہذیب، علم اور منطق اور قانون کی عالمگیر اقدار پر تعمیر ہوگا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
شمالی ورجینیا کی کاؤنٹی فیئرفیکس کے مرکز میں ایک وسیع رقبے پر پھیلا ہوا انتہائی جدید، خوبصورت اور شاندار اسلامی مرکز قائم ہے، جہاں پنجگانہ نماز اور عیدین کے وسیع اجتماعات کے علاوہ درس و تدریس کا بھی اعلی انتظام ہے۔ ہم آپ کو آج ملوا رہے ہیں اس سینٹر کے منتظم اعلی جناب فاروق سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سامعین پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ جانیں کہ یہ جو اتنی بڑی کاؤنٹی میں اتنا خوبصورت مرکز آپ نے قائم کیا ہے، اس کے بارے میں کہ یہ کب قائم ہوا اور اس میں کیا کچھ انتظامات ہیں ان لوگوں کے لیے، تو فرمائیے گا۔
یہ اسلامک سینٹر ناردرن ورجینیا ٹرسٹ 80 کے شروع میں میرے والد صاحب اور دوسرے مسلمان حضرات جو واشنگٹن میٹروپولیٹن ایریا میں تھے، انہوں نے اس کے ابتدا کی، اور پہلے مرحلے میں جو ہے وہ زمین جو ہے وہ فیئرفیکس کاؤنٹی میں لی گئی، اور اس بات کا خیال رکھا گیا کہ یہ جارج میسن یونیورسٹی کے قریب ہو، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے آسانی ہو کہ وہ مسجد سے ایک رابطہ کر سکے۔
میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ مسجد ایک عام مسجدوں کی طرح نہیں ہے جیسے یہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں قائم ہو جاتی ہیں گھروں میں، بلکہ یہ خوبصورت ہال ہے اور اس پہ خوبصورت نقش و نگار ہیں اور خطاطی کی گئی ہے، قرآن آیات تحریر کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ علامہ اقبال کے اشعار اس پر کندہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بالکل منفرد اور انتہائی خوبصورت اور جدید مسجد ہے، مسجد کا ہال ہے جی.
جی یہ اس کا اصل میں جو طرز تعمیر ہے اس میں ترکی آرکیٹیکٹ کو مستعار لیا گیا ہے، لیکن اندرونی حال کی زبائش میں جو ہے وہ ملتانی ٹائلیں جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں، اور ملتان کے جو پرانے فنکار ہیں انہوں نے قرآن آیات کو جو ہے اس شیشہ کاری کے طریقے سے تکمیل دی ہے.
اور یہ جو خوبصورت ایک فانوس اس میں بیچ میں ہے وہ بھی کسی خاص جگہ سے لایا گیا ہے؟
جی وہ قاہرہ سے، یہ اپنی نوعیت کا دوسرا فانوس ہے. ایک فانوس جو ہے وہ حضرت زینب علیہ السلام کے مقبرے پر ہے، اور دوسرا فانوس جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے، انتہائی قیمتی فانوس جو کہ مسجد کو تحفتاً دیا گیا ہے.
تو اچھا یہ بتائیے گا کہ اور کیا کیا انتظامات ہوتے ہیں نماز کے علاوہ یہاں پر؟
جی نماز کے علاوہ یہاں پر ایک تو باقاعدہ ہم نے اس وقت
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں 12 گھنٹے کے لیے ہماری نشریات کا آغاز ہو چکا ہے. اس نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گیل اور انجینئر نیلسن لوپیز. ویسے آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر بات ہوگی اور خبروں میں ملاقات ہوگی، جس کے بعد آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. قمر عباس جعفری کے ساتھ پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل.